الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ قانون سیاست کا باب ہے. ہم اس میں اب تک یہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کر رکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت بھی کریں. اللہ کو معبود ماننے کا یہ لازمی تقاضا ہے، اور رسول کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ در حقیقت خدا ہی کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے. لہٰذا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو پھر اگر کوئی ہدایت انفرادی زندگی سے متعلق دی گئی ہے اس کی بھی پیروی کرنا ہوگی، اور اگر اجتماعی زندگی سے متعلق دی گئی ہے تو اس کی بھی پیروی کرنا ہوگی. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا لوازم ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اصول سے متعلق واضح فرما دیے. اس میں پہلی چیز زیر بحث تھی کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی وجود میں آ جائے، ہر مسلمان کو اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. یعنی نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا مسلمانوں کے لیے محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مذہبی مسئلہ ہے. یعنی اگر مسلمانوں نے کسی جگہ پر اقتدار حاصل کر لیا ہے اور وہاں ان کا ایک نظم وجود میں آ گیا ہے جس کو دور جدید کی اصطلاح میں ہم ریاست سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اس کو توڑنا، اس میں خلفشار پیدا کرنا، اس میں اپنی الگ پارٹیاں بنا کے اس کو چیلنج کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، یہ چیز اسلام میں سخت ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے. میں وہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نظم اجتماعی سے بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، ریاست کے نظم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور اس میں اس تاکید کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ یہ کہا ہے کہ من فارق من الجماعت شبرن، اور دوسری روایت میں من خرج من السلطان شبرن، یعنی ایک نظم، ایک اقتدار قائم ہو گیا ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر، اس سے امن قائم ہوتا ہے، اس سے انسانوں کو وہ حفاظت حاصل ہوتی ہے کہ جو اس کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان پر ہم تنقید کریں گے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ان سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن اس نظم کو ہر حال میں قائم رکھیں گے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو عربی زبان میں التزام جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور میں یہ عرض کر چکا اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس میں بہت خلجان پیش آیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ علیکم بالجماع، تو ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ ہم اگر کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں اور اسلامی مقاصد کے لیے بنا لیتے ہیں تو اس کے التزام کی ہدایت کی گئی ہے، اور دوسرے گروہ نے یہ خیال کیا کہ یہ پوری کی پوری امت مسلمہ ہے جس سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. دونوں باتیں عربیت کے خلاف ہیں. الجماع اس نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو مسلمانوں نے اپنے اعتماد سے قائم کیا ہو. میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت وہ نظم ایک نہیں ہے، یعنی ایک نوعیت کا نظم پاکستان میں قائم ہے، دوسری نوعیت کا نظم ایران میں قائم ہے، تیسری نوعیت کا نظم انڈونیشیا، ملائیشیا میں قائم ہے. ایک نظم نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی نظم تھا، لیکن بنو امیہ کے زمانے میں یہ معلوم ہے کہ یہ دو حصوں میں تقسیم رہا. جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت حجاز میں قائم ہو گئی تو اس وقت بھی دو حصوں میں تقسیم رہا, اور پھر جب بنو عباس کی حکومت مرکزی ریاستوں میں قائم ہوئی اور اندلس میں خود بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کر لی, تو دو متوازی حکومتیں موجود رہیں. پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں, پھر جس کو سلطانی کا دور کہتے ہیں وہ وجود پذیر ہوا. غرض یہ کہ تاریخ نے بہت سے اوراق پلٹے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں نظم کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے, لیکن جیسا بھی نظم قائم ہے, اسلام انارکی کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے وابستہ رہیے, اس سے وابستہ رہ کر اس کی اصلاح کیجیے. چنانچہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب خلف شار ختم ہوا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان متحد ہو گئے اور ان کا پہلا نظم بحال ہو گیا, تو اسے عام الجماع قرار دے دیا گیا. یعنی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ اب الجماع کا سال ہے, یعنی نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے, اور ہم ایک مرتبہ پھر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا. تو مسلمانوں کا جائز اور قانونی نظم جہاں بھی قائم ہوگا, ہم مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ رہیں. اس کے بارے میں یہ بحث بھی بالکل بے معنی اور غیر متعلق ہے کہ اس نظم کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی جس طرح سے ایک مسلمان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہے, تاہم یہ ایک حد ہے جس سے وہ نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے کفر کا فیصلہ کریں گے, تو نظم اجتماعی کا معاملہ بھی یہی ہے. انفرادی زندگی میں بھی ہر غلطی, ہر کوتاہی, ہر انحراف پر ہم کسی آدمی کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکال دیتے, بالکل یہی صورتحال اجتماعی نظم کے بارے میں بھی رہے گی. اور اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے متعین کر دیا ہے, وہ زیر بحث آ جائے گا. کیونکہ جہاں تک نظم کا تعلق ہے وہ تو اپنا تقدس رکھتا ہے, لیکن جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں, عمراء ہیں, عمال ہیں, حکام ہیں, ان کے بارے میں ہمارے رویوں میں تبدیلی آ سکتی ہے, وہ زیر بحث آ جائے گی. اس میں خاص طور پر خاتمہ کلام میں میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حذیفہ کے ساتھ ایک گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جب فتنے پیدا ہو جائیں, مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں, نظم اجتماعی کے خلاف جگہ جگہ بغاوت ہو رہی ہو, مختلف جماعتیں الگ الگ منظم ہو کر اپنی اطاعت کی دعوت دے رہی ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم, یعنی مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہے جس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, جس کو توڑنے کے لیے مختلف جمعیتیں سرگرم ہو گئی ہیں, تم اسی سے وابستہ رہو گے. تلزم جماعت المسلمین و امامہم, یعنی مسلمانوں نے جس شخص کو حکومت اور اقتدار دے رکھا ہے, جس کو ان کا اعتماد حاصل ہے, اور جو اجتماعی نظم قائم ہے, تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے, کسی حال میں بھی اس سے الگ نہیں ہوگے. اس کے بعد انہوں نے آگے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ نہ کوئی امام رہے, نہ کوئی جمعیت, نہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو, ایسی خلفشار کی صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے جیسے ایک زمانے میں افغانستان میں پیدا ہو گئی تھی. یعنی ایک حکومت کا نظم ختم ہو گیا, اور اس کے بعد جو لوگ اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے تھے ان کے مختلف جتھے آپس میں مصادم ہو گئے. نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت نظم حکومت کو چلا رہا ہے, یا کوئی ایک حکومت قائم ہے. تو یہ صورتحال بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. اس میں جب انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم بھی اپنا ایک جتھا منظم کرو اور اٹھ کھڑے ہو, اپنی ایک جماعت بناؤ اور نفاذ شریعت کا نعرہ لگا کر تم بھی حکومت حاصل کرنے والوں کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم پہاڑ کی کسی کھو میں چلے جاؤ لیکن کسی فتنے کا تمہیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو پورا کا پورا مضمون ہے جو ان روایتوں میں بیان ہوا ہے اور جو قرآن مجید کے منشا کو بالکل ٹھیک بیان کر رہا ہے، یہ پورا مضمون اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے کسی موقع پر بھی جائز نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں قائم حکومت سے ہم اختلاف کریں گے، عمراء اور عمال سے اختلاف کریں گے، ان کو بدلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور وہ آگے زیر بحث آ جائے گا، لیکن جو ریاست کا نظم ہے، اب اس کو ذرا پیچھے لے جا کے دیکھیے کہ اگر اس ہدایت کی آخری درجے میں پیروی کی جاتی تو مسلمانوں کی ایک ہی حکومت قائم رہتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور جب وہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر ریاست نے اپنا ایک انڈیپنڈنٹ آزاد نظم قائم کر لیا، یا جس طرح کے پھر آزادی کے بعد اب ہوا ہے کہ 50-55 مسلمان ملک وجود میں آ گئے ہیں، تو اب یہی نظم ہے۔ آپ آگے بڑھ کے اس کو کسی ایک نظم میں بدلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، اس کے حصے بکھرے کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے سخت ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز، دوم یہ کہ وہ قانون کے پابند رہیں۔ یعنی دوسری چیز کیا ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب ایک نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اس میں کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی قانون ہوگا، کوئی نظام اطاعت ہوگا، اس کے بغیر تو نظم قائم نہیں ہو سکتا، تو ہر حال میں اس کا پابند رہنا چاہیے۔ جو حکم دیا جائے اس سے گریز و فرار کے بجائے اسے پوری توجہ سے سنیں اور مانیں۔ کوئی اختلاف، کوئی ناپسندیدگی، کوئی عصبیت اور کسی نوعیت کا کوئی ذہنی تحفظ بھی قانون سے انحراف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یعنی مسلمان صرف اپنی ریاست کا وفادار ہی نہیں ہوتا، قانون کا بھی آخری درجے میں پابند ہوتا ہے۔ یعنی قانون کی پابندی کی وہی اسپرٹ ہمارے اندر اللہ کے پیغمبر نے پیدا کرنا چاہیے جس میں رات کی تاریکی میں تنہا کھڑے ہوئے بھی ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اگر سرخ بتی ہے تو مجھے انتظار کرنا ہے۔ جب ریاست کے نظم کے تحت نافذ یہ قانون مجھے اجازت دے گا، اس کے بعد میں گاڑی آگے بڑھاؤں گا۔ تو قانون کی پابندی، قانون شکنی کی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ یہ اگر آپ غور کریں تو سیاسی لحاظ سے امن قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر خلفشار کو ختم کرنے کے لیے بہترین لائحہ عمل ہے جو ہمارے مذہب نے اختیار کیا ہے، ہمارے دین نے اختیار کیا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، اور وہ یہ کہ الا یہ کہ خدا کی معصیت میں کوئی قانون بنایا جائے۔ یعنی کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جس میں ہمیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کہا جائے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں ناممکن ہے کہ ایسی صورت پیدا ہو، لیکن بہرحال قانون اور ضابطے کی حد تک اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قانون کی پابندی کرے۔ مثال کے طور پر یہ قانون بنا دیا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، یا یہ قانون بنا دیا جائے کہ تم روزہ نہیں رکھو گے، یا اسی طریقے سے دین میں جو مثبت احکام دیے گئے ہیں یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے کسی کی خلاف ورزی کے لیے کہا جائے، یعنی ہمیں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہونا پڑے، تو وہاں ہم صاف کہہ دیں گے کہ اس قانون کی پابندی اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہے، اللہ اور رسول کی معصیت میں کوئی حکم ہمیں نہیں دیا جا سکتا۔ اس زمن میں جو ارشادات ہیں وہ دیکھیے، ارشاد فرمایا ہے علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و اثرۃ علیک۔ مسلم کی روایت ہے، تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ سموتات کا رویہ اختیار کرو. یعنی ایک چیز ہے جماعت کا التزام، وہ بیان ہو چکا اوپر، یعنی جو نظم اجتماعی قائم ہے اس کے اندر رہ کر زندگی بسر کی جائے، اور دوسرے یہ کہ اس نظم کو چلانے کے لیے جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ سموتات کا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی ہم سنیں گے اور مانیں گے. ارشاد فرمایا چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں، اور چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے یہ اپنی حکومت کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو بے دلی ہو نہیں سکتی، وہاں تو ہر حال میں سر تسلیم خم کرنا ہے. یہاں یہ کہا ہے کہ تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، تم پر کسی کو ترجیح دی جا سکتی ہے، تم کسی معاملے میں مختلف نقطہ نظر رکھ سکتے ہو، لیکن جب ایک قانون بنا دیا جائے تو قانون پر تنقید ایک اور چیز ہے، قانون کو تبدیل کرانے کی کوشش ایک اور چیز ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں تم کر سکتے. یعنی اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہم اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے. واسرت علیک، یعنی اگر حقوق بھی تلف ہو رہے ہوں تب بھی قانون شکنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. مزید فرمایا علی المرء المسلم السم والطاعة فیما احب و کرہ الا یؤمر بمعصیہ فان امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة. مسلمان پر لازم ہے کہ خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند وہ ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنیں اور مانیں، سوائے اس کے کہ اسی کسی معصیت کا حکم دیا جائے. قدیم قبائلی تمدن میں احکام بڑی حد تک براہ راست آتے تھے، اس وجہ سے یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں. اب قانون بن جاتا ہے اور اس کے بعد ریاست کے کارندے اس پر عمل کراتے ہیں. چنانچہ ایک کانسٹیبل جو سڑک پر کھڑا ہے وہ اصل میں ریاست کی اور قانون کی نمائندگی کرتا ہے. تو ہم سنیں گے اور مانیں گے. پھر اگر معصیت کا حکم دیا جائے، فرمایا حکمران کی بات سنیں اور مانیں سوائے اس کے کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے. پھر اگر معصیت یعنی خدا کی نافرمانی، معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنے گا اور نہ مانے گا. یہی وہ بات ہے جو میں نے عرض کی کہ ہمارے لیے یہ معیار مقرر کر دیا گیا ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ کیا اس قانون کی پابندی کے نتیجے میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کرنی پڑ رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے. اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زبیبا. ارشاد فرمایا سنو اور مانو، یہ بخاری کی روایت ہے، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو حکمران بنا دیا جائے جس کا سر منقع جیسا ہو. عربوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کے کہا ہے، ان کے ہاں چونکہ بہت احساس تفاخر تھا تو اس وجہ سے ایک حبشی کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کی صورت شکل، اس کا وقار، اس کا تجمل، یہ سب چیزیں تمہارے لیے مزے کا ایک خیزی کیوں نہ ہو، لیکن جب مسلمانوں نے اعتماد کر کے اس کو حکمران بنا دیا ہے تو پھر جو قانون بھی وہاں سے صادر ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی. اولی الامر کی اطاعت کا یہ حکم ظاہر ہے کہ صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے، یعنی مسلمان حکمرانوں کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے. مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس سے وابستہ رہنے کے لیے کہا گیا ہے. مسلمان حکمران ہے، اس کی اطاعت کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں. جہاں یہ صورتحال نہیں ہے وہاں ہم معاہدات کی پابندی کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو وہ ایک عہد کا پابند ہو جاتا ہے. اگر شریعت حاصل کرتا ہے تو پھر تو باقاعدہ حلف اٹھا کے عہد کا پابند ہو جاتا ہے. وہ پھر جو کچھ بھی اس کے اوپر چیزیں لاگو ہوتی ہیں وہ اس پابندی عہد کے ذیل میں ہوتی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اصولی طور پر اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم عہد معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آخری درجے میں اس کی روح کو سامنے رکھ کے اس کی پابندی کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ممالک میں ریاست کے معاملے میں سازشیں کرتے ہیں یا اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں یا قانون کی وہاں پابندی نہیں کرتے، وہ بھی ایک سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں جس کو باندھ کر وہ وہاں گئے ہیں یا وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یا وہاں کے شہری بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کے نظم کے بارے میں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اولوالامر کی اطاعت کا یہ حکم ظاہر ہے کہ صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے۔ سورہ نساء کی زیر بحث آیت میں اولوالامر کے ساتھ منکم کے الفاظ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری شریعت کے جو کچھ بھی احکام ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، یہ مذہب ہے، مذہبی قانون کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے چونکہ مان لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، تو چنانچہ اب جو مذہبی قانون ہے وہ آپ سے آپ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہو جائے گا۔ لیکن جب ہمیں کسی دوسری قوم کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو وہاں یہ اصولی ہدایت دے کر ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کسی حال میں بھی نہیں کریں گے، اور اگر ناگزیر ہو گیا ہے تو پہلے علانیہ اس معاہدے سے نکلیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں حق ہے کہ ہم جو اقدام بھی چاہے کرنا چاہیں وہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ کسی شخص کے مسلمان قرار پانے کے جو شرائط قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان سے انحراف کے بعد اطاعت کا یہ حکم اس سے متعلق نہیں رہتا، یعنی اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہے اور اس میں کوئی ایسے لوگ حکمران بن گئے ہیں کہ جنہوں نے وہ بنیادی شرائط ہی پوری نہیں کی ہیں جن کی بنیاد پر کسی شخص کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب پھر یہ قانون، یہ ہدایات، شریعت کے یہ احکام متعلق نہیں رہے۔ اس میں پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی غیر مسلموں کی ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم جن معاہدات کے، جس آئین کے پابند ہیں اس کے تحت فیصلے کریں گے، یعنی وہاں پھر وہی چیز سامنے آ جائے گی جس کا ذکر میں نے غیر مسلم حکمرانوں کے بارے میں یا غیر مسلم ریاستوں سے متعلق کیا ہے۔ عبادہ بن سامت کی روایت ہے، دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایانہ فقال فیما خزا علینا بایانا للسمع والطاعۃ فی منشتنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وعسرتا الینا ولا ننازع الامر اہلا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لیے بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی۔ سیاسی نظم میں آنے کا یہی طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، بیعت کی جاتی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس میں جن باتوں کا عہد لیا گیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نظم قائم کیا تو حکمران کی حیثیت سے آپ نے لوگوں سے عہد لیا، بیعت لی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس میں جن باتوں کا عہد لیا گیا وہ یہ تھیں کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، یعنی وہی سموتات، چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور چاہے ہم تنگی میں ہوں یا آسانی میں، اور اس کے باوجود کہ ہمارا حق ہمیں نہ پہنچے، یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور یہ بھی کہ ہم اپنے حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کریں گے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ قانون بن گیا اور قانون ضابطے کے مطابق انتخابات ہوتے ہیں، لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، لوگ میدان میں آتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں، یہ بالکل اور چیز ہے، یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں اٹھ کر کوئی آدمی بغاوت کر دیتا ہے، یا اس طرح کا قانون تو ابھی نہیں بنا اور اس میں نزاع پیدا ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر یہ فرمایا کہ ایسا کوئی جھگڑا نہ کریں گے۔ فرمایا تم ان سے جھگڑا صرف اس صورت میں کر سکتے ہو، یہاں جھگڑا ایک خاص پہلو سے استعمال ہوا ہے، یعنی ان ننازل امر اہلہ، وہ نظم کو چلا رہے ہیں، اب اس نظم کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یا ان کو اقتدار سے معزول کر کے ان کی جگہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یا ان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ صورت زیر بحث ہے۔ تو فرمایا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی کھلا کفر، کفرن بواہا، کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی واضح حجت موجود ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ تاویل کی بنیاد پر کوئی بات کی جائے، تاویل کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، جب بات تاویل سے آگے نکل گئی، صریح طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، صریح طور پر کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یعنی ایسا واضح کفر ہونا چاہیے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اگر کوئی اقدام کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ہے انہو یستعمل علیکم امراؤن فتعرفون وتنکرون فمن کریا فقط بریا ومن انکرا فقط سلما ولیکن من رضیا وتابا قالوا یا رسول اللہ لا نقاتلهم قال لا ما سلوا۔ تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے کہ جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض بری، پھر جس نے بری باتوں کو ناپسند کیا وہ بری ذمہ ہوا، یعنی یہ دیکھیے اس میں یہ بتا دیا کہ جب کوئی بری بات ہے، غلط بات کی جا رہی ہے، تو ہم ناپسند کرنے کا حق رکھتے ہیں، یعنی اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس پہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ کرنا ہے اس لیے کہ اگر ایک غلط بات ہو رہی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی غلطی واضح کریں۔ فرمایا یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، فقط بریا، اور جس نے ان کا انکار کیا وہ بھی محفوظ رہا، یعنی آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اس نے یہ کہا کہ یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، شدید تنقید کر کے ان کو رد کر دیا، تو فرمایا کہ وہ محفوظ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اب اللہ کے غضب سے، اللہ کی گرفت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیچھے چل پڑا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ بری چیز کو ناپسند کریں، اپنی ناپسندی کا اظہار کر دیں، آپ انکار کریں، یعنی ان کو مسترد کر دیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کے شائن شان ہے اس کو یہی کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف ناپسندیدہ اور غلط باتوں پر کوئی شخص راضی ہوا اور پیچھے چل پڑا تو اس سے پوچھا جائے گا، یعنی یہ بتا دیا آپ نے کہ تمہاری ذمہ داری کی حد کیا ہے۔ یہ دیکھیے نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ نظم اجتماعی سے ہم وابستہ رہیں گے، قانون کی پابندی کریں گے، خواہ وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہیں بنا دیا گیا، خواہ ہم پر ترجیح دے دی گئی ہے اور غلط دے دی گئی ہے، پھر بھی پابندی کریں گے، لیکن اگر کوئی دین، اخلاق، شریعت اور کسی بھی پہلو سے غلط بات ہو رہی ہے تو ہم ناپسند کریں گے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر اللہ ہمت دے گا تو اس کو رد کر دیں گے، اس پر تنقید کریں گے، اس کو مسترد کر دیں گے۔ فرمایا بچنے کا راستہ صرف یہ ہے، اگر آدمی اس پر راضی ہو گیا ہے اور پیچھے چل پڑا ہے، ان کا ساتھی بن گیا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی بنیاد پر مسئول ہو جاؤ گے، یعنی اس طرح گویا ٹھیک توازن قائم کر دیا ہے کہ ہمارا رویہ بحثیت ایک مسلمان کے اس طرح کی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا یہ صورت ہو تو یا رسول اللہ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کا قبائلی ماحول ہے، اس زمانے کی طرح کی افواج نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو ہم جنگ کر کے ان کو معزول کیوں نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوں۔ نماز اصل میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں کھڑا ہے، اب اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ تاویل کی غلطی ہوگی، یعنی اس کا عذر پیش کر رہا ہوگا، یا وہ علمی ہوگا یا عملی ہوگا، اس صورت میں ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، دعوت دیں گے، لیکن آگے بڑھ کے خلفشار نہیں پیدا کریں گے، بغاوت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے شرار و ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم قیل یا رسول اللہ فلا ننابذہم بالسیف فقال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ۔ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں؟ یعنی انتہائی صورت بیان کر دی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک ایک قدم، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک رائے قابل نفرت ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے، کوئی اعتماد کا تعلق قائم نہیں رہا، یعنی لوگوں میں اور ان کے حکمرانوں میں اعتماد کی ہر صورت ختم ہو گئی ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ پوچھا گیا کہ پھر ہم تلوار نہ اٹھائیں؟ فرمایا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہے، یعنی نماز کا نظم قائم ہے، مسجدیں قائم ہیں، ان کا نظم حکومت چلا رہی ہے، یہ ہے نماز کا حقیقی اہتمام۔ تو فرمایا کہ یہ چیز حفاظت کا ذریعہ ہے، اس صورت میں تنقید ہوگی، غلطی سے ابا کی جائے گی، اس سے ناپسند کیا جائے گا، اس کو مسترد کر دیا جائے گا، معصیت میں کوئی حکم دیا جائے گا تو اس کا پابندی کرنے سے انکار کر دیا جائے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ بغاوت نہیں کریں گے، نظم کے اندر کھڑے ہو کر یہ کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم آزاد نہیں رہے مسلمان کی حیثیت سے کہ اپنی سیاسی امنگوں کے لیے جو اقدام چاہے کر لیں، جس وقت چاہیں بغاوت کا ارتکاب کر دیں، جس وقت چاہے جتھے بنا کے اٹھ کھڑے ہوں۔ نہیں، ہمیں کچھ چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو سیاسی معاملات میں نہایت متوازن روایات، یعنی بالکل ٹھیک دین کے اور عقل و اخلاق کے منشا کو واضح کر دیتی، یہی ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کو ایک ایسا گروہ یا ایسی جماعت ہونا چاہیے جو پرامن ہو، مہذب ہو، جو قانون کی پابندی کرنے والے ہوں، نظم اجتماعی کے اندر رہ کر جو کچھ انہوں نے کرنا ہے کریں۔ ناپسندیدگی کی اجازت دے دی گئی، انکار اور استطاعت کی اجازت دے دی گئی، اگر کوئی معصیت میں حکم دیا گیا ہے تو اس کی خلاف ورزی صاف صاف کر دینے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہ سب باتیں بیان ہو گئی ہیں، بس یہ وہ حدود ہیں جو ہم قائم رکھیں گے۔ لیکن اگر کفر بوا کا، کھلے کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے، جس کی میں نے عرض کر دیا کہ عملی مثال نماز ہے، وہ تارک ہو گئے ہیں اس کے، اور یہ کہ اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیا ہے، عملی لحاظ سے یہ ایک قطعی علامت ہے، اور علمی لحاظ سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ایمانیات کی بنیادیں کیا ہیں، اس میں تاویلات زیر بحث نہیں آتی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہے کہ بالکل کھلا کفر ہونا چاہیے، اندکم من اللہ فیہ برہان، یعنی تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح برہان ہو، قطعی حجت اور دلیل موجود ہو، اس کے لیے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، سیدھی صاف بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو، اس کے بعد ہم پر ذمہ داری نہیں رہی، اطاعت کی ذمہ داری نہیں رہی۔ اس میں کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ پھر تمہیں بغاوت کرنی لازم ہو گئی ہے، پھر تمہیں خروج کرنا لازم ہو گیا ہے، پھر تمہیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے، نہیں، یہ چیزیں پھر ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز جب تک جائز نہیں تھی اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس سے متعلق دین نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں کہ جن میں پھر حالات کے لحاظ سے جو کچھ بھی زمانہ اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں اس میں رہ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ ہر گروہ کی حیثیت سے، ہر فرد کی حیثیت سے کر سکتا ہے۔ یہ اصول کی باتیں ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو تحریکیں اٹھتی ہیں اور جو نظم قائم ہوتے ہیں اور جس طرح کی جدوجہد کرنے کے نعرے لگتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ بالکل صاف طریقے سے وہ حدود بیان کر دیے گئے ہیں جن کے اندر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں غلط بات کو ناپسند کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس کا انکار کر دینا ہے۔ ہمیں معصیت میں کسی قانون کی پابندی نہیں کرنی، لیکن اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو پھر ہمیں اپنا لاعمل بنانے کا حق ہے، اور وہ لاعمل بغاوت کا لاعمل بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ لیکن اگر یہ نوبت نہیں آئی تو پھر ہم قانون کی پابندی کرتے ہوئے پرامن طریقے سے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس دائرے کے اندر ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ نہیں کیا گیا کہ کوئی چیز لازم کر دی گئی ہو، یعنی اگر اس کے بعد بھی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نظم کے اندر رہیں گے اور بس تنقید پہ اکتفا کریں گے یا اپنی بات کہنے پہ اکتفا کریں گے، تو دین ہمیں کسی نئے حکم کا پابند نہیں کرتا. چنانچہ میں نے ایک زمانے میں اس پر لکھا بھی تھا کہ خروج اور بغاوت جائز ہوتی ہے، یہ بحث ہے پچھلی 14 صدیوں میں اہل ایمان، جائز کب ہوتی ہے؟ یہ واجب ہو جاتی ہے؟ یہ مستحب ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے. یعنی یہ صرف موجودہ زمانے کی سیاسی امنگیں ہیں جن سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. ہمارا قانون بالکل واضح ہے کہ یہ اس جگہ پر جا کر جائز ہو جاتی ہے. جواز اور عدم جواز زیر بحث ہے، استحباب یا فرض ہونا یا وجوب، ان میں سے کوئی چیز سرے سے دین میں زیر بحث ہی نہیں. اس کے بعد ابھی یہ بحث جاری ہے، اور اس میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بغاوت ہی کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے حدود کیا ہے. اس کے بعد ہم کسی دوسری نشست میں اس پر بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.